نکلتا ہے، اپنے آپ کو پاتا ہے، اپنی تلاش کر۔ اگر اپنی تلاش کا طریقہ آ جائے تو ہر قدم تم سے پائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو تلاش کر لیا اور خود اپنی تلاش کر کے اس کو پا لیا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا اس طرح تزکیہ اور تصفیہ سے یہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ اور جو بات توجہ طلب ہے، پھر اسی میگنیٹک سسٹم جو ہے، یہ سپر کنڈکٹنگ میگنیٹس بنتے ہیں، سپر کنڈکٹنگ میگنیٹس بنتے ہیں، ان سے پھر بجلی پیدا ہوتی ہے۔ نظام دیکھیے، بجلی سے میگنیٹ بنا تھا، بجلی سے مقناطیس بنا تھا، اور ایک مقام وہ آ جاتا ہے کہ مقناطیس اب خود بجلی پیدا کرتا ہے۔ اللہ، ذرا غور کرتی ہوں، بجلی سے مقناطیس بنا تھا، کچھ مقناطیس ایسے تھے جو بجلی سے بنے، اور کچھ مقناطیس وہ ہیں جن سے بجلی بن رہی ہے۔ اور جب یہ سپر کنڈکٹنگ میگنیٹ بنتے ہیں بجلی، تو پھر کیا، ان میگنیٹ کو رکھ دیا جائے تو مردہ جسم حرکت کرنے لگتا ہے۔ یہ جو بیٹری نہیں ہوتی، بیٹری، یہ کھلونے جو آپ خرید کر لاتے ہیں، الیکٹرانک کھلونے، بچوں کے لیے نہیں لاتے، وہ گڑیا لاتے ہیں نا، گڑیا، تو اس کے اندر سیل ڈالتے ہیں تو وہ چلنے لگ جاتی۔ یہ توجہ طلب بات ہے۔ یہ ان سے پوچھیے جو کہتے ہیں ولیوں سے مردہ زندہ نہیں ہوتے، ارے بیٹری مردے کو چلا رہی ہے، ولی سے نہیں چلتے، بیٹری مردوں کو چلا رہی ہے، بیٹری مردے زندہ کر رہی ہے، اور یہ ولی بیٹری جیسے بھی نہیں ہے۔ کتنی نادانی کی بات، بیٹری آپ گڑیا میں ڈالتے ہیں، ایک کار نہیں ہوتی، دو کاریں پڑی ہوتی ہیں دکان پر، ایک ملتی ہے 100-200 روپے میں، ایک ملتی ہے 1000 روپے میں، پوچھتے ہیں فرق کیا ہے، وہ کہتا ہے دکاندار اس میں فرق یہ ہے 200 روپے کو دھکا دے کے چلانا پڑتا ہے، دھکا دے تو چلتی ہے، دھکا نہ دے تو رک جاتی ہے۔ اچھا بھائی 1000 روپے کی کار میں کیا فرق ہے، کہتا ہے اسے سیل ڈال دو اپنے آپ چلتی جاتی ہے۔ اب کس نے چلا دیا، سیل نے۔ اب میری بات کو سمجھے، اس نے وہ کرنٹ پیدا کی جس نے موت کو زندگی میں بدل دیا، سکون کو حرکت میں بدل دیا، کھڑی چیز چل پڑی۔ تو جس طرح یہ حیات بخش بن جاتی ہے بیٹری، لوگوں اس طرح اولیاء اپنی روحانی مقناطیسیت میں اور روحانیت میں اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جیسے بیٹری کے چارج سے مردہ وجود حرکت میں آ جاتے ہیں، اس طرح اولیاء ایک خاص مقام پر پہنچتے ہیں تو اس مقام پر آ کر احیاء موتا کا مقام ملتا ہے۔ وہ جس مردے پر توجہ کرتے ہیں تو ان کے لیے لا کہ مردہ زندہ ہو جائے، مردہ زندہ ہو
جائے۔
اور جس مردہ دل پر، جس مردہ دل پہ توجہ کرتے ہیں، جس مردہ دل پر توجہ کرتے ہیں، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے حضرت خضر علیہ السلام تھے، وہ مجمع البحرین جہاں دو دریا ملے، وہاں کیا تھا، فقط رہتے تھے، پانی تو وہ پانی اسی طرح کا تھا جیسے ملتان کا پانی، جیسے لاہور کا پانی، اس پانی میں کوئی کیمیکل نہیں تھا۔ کیا تھا، حضرت خضر رہتے تھے وہاں، منہ ہاتھ دھوتے تھے اس پانی سے، بس وضو کرتے تھے، پانی ان سے مت ہوتا تھا۔ تو اس پانی میں کیا اثر آ گیا، حضرت خضر کے ساتھ مس کرنے سے، اس میں ہاتھ ڈالنے سے پانی میں یہ اثر آ گیا کہ مردہ مچھلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے، بھنی ہوئی مچھلی، آگ پر پکی بھنی ہوئی مچھلی جو لے کر چلے، وہاں آ کے رکھا، پانی جو لگا مچھلی سے بری ہوئی مردہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ حضرت خضر جس آب و ہوا میں رہے، وہ آب و حیا، آب و ہوا مردوں کو زندہ کر دے۔ اللہ کا ولی جس آب و ہوا میں سانس لیتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرتی ہے، تو اللہ کا ولی جہاں توجہ کر دے، ہاتھ لگا دے، وہ مردے کیوں زندہ نہ ہوں گے۔ یہ روحانیت میں وہ مقام آتا ہے. اب آ رہا ہوں اس طرف, یہ سلسلوں سے منسلک ہونا, اولیاء اللہ سے نسبت کرنا, ان خانوادوں سے منسلک ہونا. پھر کوئی کہے گا ٹھیک ہے بھائی ان کی بات تو سمجھ میں آ گئی, ان کی بات تو سمجھ میں کہ ان سے ملنا چاہیے, لیکن وہ تو نہیں ملے, آگے ان کے سلسلے سے کیا ملتا ہے, ان کے سلسلے سے کیا ملتا ہے. آئیے سلسلہ بھی بتا دوں, بجلی کہاں پیدا ہوتی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ بجلی؟ کرلیلا ڈیم یا منگلا ڈیم, ہائیڈل پاور اسٹیشنز ہیں, تھرمل ہیں, تو بجلی کرلیلا میں مثلاً پیدا ہوئی. آپ کو ملتان میں اپنے گھر میں بجلی چاہیے کیا, اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں ڈائریکٹ والا, واسطہ نہیں ماننا, واسطہ نہیں مانتے, تو سیدھا ہی آپ چاہتے ہیں ڈائریکٹ کنیکشن ہو, درمیان میں واسطوں کو نہیں مانتے. آپ چلے گئے بجلی کے دفتر, کہا جی مجھے تربیلا سے ڈائریکٹ کنیکشن دے دو, تربیلا سے ڈائریکٹ کنیکشن دے دو. وہ کہیں گے یہ سلامت ہے, تربیلا سے کس کو ڈائریکٹ کنیکشن مل سکتا ہے, وہ تو سب کچھ جل جائے گا. آپ تربیلا کا کنیکشن کر سکتے ہیں برداشت؟ نہیں. تو بھئی مجھے گھر میں بجلی چاہیے, کیا کریں؟ بھئی واسطوں اور سلسلوں کو مانو, سلسلے کو مانو. سلسلہ کیا ہے؟ تربیلا سے بجلی پیدا ہوگی, ملتان کے پاور اسٹیشن پر آئے گی, تمہارے گھر نہیں آئے گی, پاور اسٹیشن پر آئے گی, پاور ہاؤس میں منتقل ہوگی, پاور ہاؤس سے پاور اسٹیشن پر آئے گی, پاور اسٹیشن سے پھر آپ کہیں گے یہاں سے کنیکشن دے دو. نہیں, پاور اسٹیشن کے بعد تمہارے محلے اور علاقے کے ٹرانسفارمر میں آئے گی, ٹرانسفارمر میں آئے گی, اور ٹرانسفارمر سے 100, 200, 400 گھروں کو کنیکشن دیا جائے گا. جہاں پیدا ہوتی ہے تربیلا کا کنیکشن نہیں, وہ پاور ہاؤس میں آئی, پاور اسٹیشن میں گئی, وہاں سے ٹرانسفارمر میں آئی, ٹرانسفارمر سے تقسیم ہوئی مختلف گھروں میں, اور جو ٹرانسفارمر سے تقسیم ہوئی وہ بھی تھوڑی سی زیادہ کرنٹ آ گئی تو اے سی بھی جل گیا, ٹی وی بھی جل گیا, بلب بھی جل گیا, فیوز اڑ گئے. اب کیا کریں؟ پریشان ہو گئے جی, وہ تھوڑی سی رات کو زیادہ کرنٹ آ گئی تو ہمارا تو کوئی برداشت نہیں کر سکا, جل گیا. تو کیا کریں؟ کہا ایک سٹیبلائزر لگا لو, سٹیبلائزر, تاکہ وہ اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ اونچ نیچ برداشت کر سکے. ارے لوگو, تم اگر روحانی بجلی چاہتے ہو, روحانیت کی بجلی پیدا گنبد خطرہ سے ہوتی ہے, گنبد خطرہ سے ہوتی ہے, مگر تم چاہو کہ اولیاء کے واسطے اور سلسلے چھوڑ کر ڈائریکٹ کنیکشن لے لو تو ہر کوئی ابو بکر عثمان ولی نہ بنے, ہر کوئی ابو بکر عثمان ولی نہیں ہے. نہیں, ان واسطوں سے وہ بجلی جو گنبد خبرا سے پیدا ہوئی روحانیت کی, وہ بغداد کے پاور اسٹیشن پر بھیجی گئی, وہ اجمیر کے پاور اسٹیشن پر بھیجی گئی, وہ سرند اور بخارا کے پاور اسٹیشن پہ بھیجی گئی, وہ ملتان حضرت غوث بہاؤالدین کے پاور اسٹیشن پر بھیجی گئی. اسٹیشنوں کے بعد پھر ان کے سلسلے چلائے گئے, اور سلسلے کے ولیوں کو روحانی ٹرانسفارمر کہتے ہیں, روحانی ٹرانسفارمر کہتے ہیں. وہ روحانیت کی بجلی لے کے آگے چلاتے رہے, تقسیم کرتے گئے نسلن بعد نسلن, پھر ایک ایک ٹرانسفارمر اور شیخ کے سپرد سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے گھر کر دیے گئے, ان سے روحانیت تقسیم ہو رہی ہے. اور نسبت کو برقرار رکھنے کے لیے, کیونکہ اپنے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ڈائریکٹ کنیکشن لے سکیں, پھر ایک سٹیبلائزر رکھنا پڑتا ہے تاکہ نسبت کے ذریعے اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت ہو جائے. نسبت والے پردہ رکھ لیتے ہیں, اور یا اللہ کے سلاسل, یہ قدرت کا ایک نظام ہے, ایک کائنات میں جاری کردہ فطری نظام ہے. اگر نسبت ہے تو ایمان سلامت ہے, اگر نسبت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں. ایک آخری مثال دے دوں, آپ نے سنا ہوگا کہ اپالو 11 چاند پر گیا تھا. نے سنا تھا یا نہیں؟ اپالو 11 چاند پر گیا. کیسے گیا؟ چھوڑ کے کچھ نہیں گیا, وہاں سے پتھر لے آیا, بندے بھی واپس آ گئے. کیا ہوا؟ امریکہ میں جہاں سے چلے اپالو, وہاں امریکہ میں ایک سینٹر ہے, وہاں سائنسدان بیٹھے. جا تو اپالو کا جہاز چاند پر رہا تھا, مگر کنٹرول کون کر رہے تھے؟ امریکہ پہ اس سینٹر میں بیٹھے ہوئے زمین والے. جہاز اپالو چاند پر جا رہا ہے اور کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے؟ ارے چاند پر جانے والوں کو امریکہ کے لوگ زمین پہ کنٹرول کر سکتے ہیں, تو اس کائنات کے انسانی کو مصطفیٰ اور اس کے اولیاء کنٹرول نہیں کر سکتے. کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ اس اپالو 11 سے پہلے ایک بھیجا گیا تھا سیارہ, اور وہ تھا اپالو 10. اپالو نمبر 10 تھا وہ بھیجا گیا. رات جاتا جاتا اس کا رابطہ رہا, زمینی مرکز کے ساتھ اس کا رابطہ رہا, چلتا رہا. ایک مقام پر پہنچا تو رابطہ کٹ گیا. اپالو 10 کا رابطہ کٹ گیا. زمینی کنٹرول سے یاد رکھ لو, نسبت کٹ گئی. بس نسبت کٹی, وہ برباد ہو گیا, پلٹ کر نہ واپس آیا آج تک, نہ منزل تک پہنچا, گردش میں گم ہو گیا. نہ چاند پر پہنچا, نہ پلٹ کر واپس زمین پر آیا, بس گردش میں گم ہو گیا. نسبت کٹ گئی, رابطہ کٹ گیا تو گم ہو گیا. اور اپالو 11 چاند پر پہنچتے وقت تک اپنے کنٹرول سے اس کا رابطہ برقرار رہا, حتیٰ کہ جب چاند پر اترے, چاند پر, تو امریکہ کے صدر نے ٹیلی فون کر کے چاند پر مبارک دی. ٹیلی فون کر کے چاند پر مبارک دی, آواز دی. اس نے کہا مبارک ہو تمہیں چاند پر لینڈنگ کرنی. امریکی صدر کی آواز چاند پر سنائی دی, وہاں پہنچا دی, رابطہ رہا, چاند پر پہنچے, سلامت واپس بھی آ گئے. لوگوں, ہمارا اصل کنٹرول مدینہ پاک میں. ایمان کی ساری کائنات کا اور سب انسانوں مسلمانوں کا کنٹرول مرکز گنبد خضرا ہے, اور یہ اس کنٹرول کے مختلف مراکز ہیں. اولیاء, غوث, کتب, ابدال, یہ مرکز ہیں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ایمان سلامت رہے, ضروری ہے کہ اپنی نسبت اور رابطہ اپنے ایمانی مرکز سے قائم رکھے. جن کا رابطہ قائم رہے وہ جہاں پرواز کرے سلامت رہتے ہیں, جن کا رابطہ کٹ جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور اس کی مثال یہ بھی ہے جیسے آپ اپنے گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں نا ٹی وی, جہاں سے نشر ہو رہا ہے ٹی وی, ملتان سے یا لاہور سے, جہاں سے اسلام آباد سے پروگرام نشر ہو رہے ہیں, اس جگہ کے اور آپ کے ٹی وی کے درمیان کوئی تار لگی ہوئی ہے؟ بولیے نہیں. ویوز ہیں, ویوز آ رہی ہیں, لہریں آ رہی ہیں, پروگرام وہاں سے نشر ہو رہے ہیں. آپ نے اپنے گھر ٹی وی چلایا, رات کا ٹائم ہے, 8-9 بجے کا وقت ہے, خبر نامہ آ رہا ہے, 9 بجے آن کیا, ٹی وی نہیں چلتا, نہ آواز آ رہی ہے, نہ آواز سنائی دے رہی ہے, نہ تصویر دکھائی دے رہی ہے. آپ گما کے بیٹھ گئے, کسی نے پوچھا کیا ہوا, آپ نے کہا وہ ٹی وی اسٹیشن ہی بند ہو گیا. لوگ مانیں گے آپ کی بات؟ وہ کہے گا کیسے, ان کے گھر تو آ رہی ہے خبریں, آ رہی ہیں, ان کا ٹی وی تو چل رہا ہے, تو ٹی وی اسٹیشن کیوں بند ہو گیا؟ وہ کہے گا نادان, ٹی وی اسٹیشن تو چل رہا ہے, نشریات تو جاری ہیں, تیرا چینل خراب ہے, تیرا چینل خراب ہے, تیری سوئی ٹکانے پر نہیں, تیرا چینل خراب نہیں, جا کسی مکینک سے درست کروا, اپنا چینل کسی مکینک سے درست کروا, چینل درست ہوگا تو آواز سنائی بھی دے گی، تصویر دکھائی بھی دے گی. لوگوں، اسی طرح گنبد خضرا کی روحانی نشریات جاری ہیں، جن کے چینل روحانیت کے دل کے درست ہیں، وہ مصطفیٰ کی آواز سنتے بھی ہیں، جلوہ کرتے بھی ہیں. سکرین درست ہے وہ تصویر بھی دیکھتے ہیں، اور جن کا دل کا چینل درست ہے وہ آواز بھی سنتے ہیں، اور جن کا چینل خراب ہے وہ چونکہ سنتے نہیں دیکھتے نہیں، اس لیے دیکھنے سننے والوں کو مانتے بھی نہیں، اس لیے نہیں مانتے کیونکہ خود نہیں سنتے خود نہیں دیکھتے. یہ اولیاء اللہ دلوں کے چینل درست کرنے والے ہیں، دلوں کے چینل درست کرنے والے ہیں. اگر چینل درست ہو جائیں تو اس دل کی، ہر مومن کے دل کی سکرین پر تصویر بھی آتی ہے، آواز بھی آتی ہے. حضرت تو قرآن مجید نے اسی حوالے سے حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. لوگوں، اگر دلوں کے چینل درست کروانے ہیں اور مولا کی، مولا سے نسبت جوڑنی ہے، اس کے فیوزات و برکات کو قلب و باطن میں اتارنا ہے، تو پھر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، یہ تمہارے روحانی مکینک ہیں، ان کے پاس جایا کرو اور قلب روح کے چینل درست کرایا کرو. یہ اگر تمہیں چینل درست کر دیں گے تو جیسے یہ تکتے ہیں کوئی جھڑک تمہیں بھی مل جائے گی، جیسے یہ سنتے ہیں کوئی آواز تمہیں بھی سنائی دے جائے گی. گرد مست آگر گر میں کم رسد بوئے رسد، بوئے او گر کم رسد، مست لوگوں کے گرد گھما کرو. اولیاء مست لوگوں کے گرد جو توحید الہی اور معرفت الہی کی شراب پی کے مست ہیں، ان کے گرد گھما کرو، ان کے میخانے میں آیا جایا کرو، شاید کوئی گھونٹ شراب عشق الہی کا تمہیں بھی مل جائے. میخانے میں آؤ گے تو کچھ شراب کا گھونٹ ملے گا. اور فرمایا، اگر کسی کو شراب معرفت الہی کا گھونٹ نہ بھی ملے، کوئی بات نہیں، بو تو آئی جائے گی نا. میں خانے میں جو آؤ گے، میں خانہ غوث میں، میں خانہ غوث میں، تو شراب غوثیت کا گھونٹ نہ ملا تو بو تو آئی جائے گی. تو فرمایا، اگر کسی کا ناک بند ہو، زکام کی وجہ سے بو بھی نہ ملے، اپنی بیماری کی وجہ سے بو بھی سونگ نہ سکے، فرمایا وہ بھی بائی اس نے رویت شام اصف، ان کو تگ لینا بھی بہت بڑی بات ہے. تو کئی گھونٹ لے رہے ہیں، کئی جام پی رہے ہیں، کئی جاموں پہ جام ڈلا رہے ہیں، کئی گھونٹ پی رہے ہیں، کئی شرابے الگ کی بو لے رہے ہیں، اور وہ جو بو نہیں لیتے عام مرید فقط تک رہے ہیں، انہیں تکنا بھی کافی. کوئی بے نصیب نہیں جا رہا، کسی کی جھولی بخت کی خالی نہیں جا رہی. تو اللہ پاک نے فرمایا، قرآن مجید کا یہ حکم جو دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان جو رب کی یاد میں صبح و شام مست رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جم جاؤ، ہر وقت ان کی اندر رہو، مجلس میں، قربت میں، سنگت میں، ان کی سنگت میں رہنے سے جو کچھ انہیں ملتا ہے، اس کے کچھ ذرے اور کچھ گھونٹ اور کچھ مہکے تمہیں بھی مل جائیں گے. اب یہ جو آیت کریمہ قرآن مجید نے بیان کی، فرمائی، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، بڑی لطیف بات ہے، بڑی لطیف بات ہے. آخری حصہ ہے گفتگو کا، کیا ماجرا ہو گیا؟ آخری حصہ گفتگو کا، یہ آیت کریمہ میں اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا، میرے بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ، ولیوں کے ساتھ جم جاؤ، چمٹ جاؤ، ان کی صحبت و سنگت میں رہو، ان کی نسبت رکھو. کس مقام پر آیت آئی؟ یہ بات بڑی اہم ہے. یہ سورہ کہف یاد رکھیں، سورہ کہف. اس میں اس رکوع میں جس میں یہ آیت آئی ہے, اس سے پہلے پورے رکوع میں اصحاب کہف کا بیان آ رہا ہے. کیا اصحاب کہف کا؟ میں اس تفسیر میں نہیں جاتا. وہ آپ جانتے ہیں اصحاب کہف کا نام تو سنا ہے نا, وہ جو 309 سال تک کہف کی غار میں لیتے رہے تھے اور 309 سال بغیر کھائے پیے قبر کی مانند اس کہف غار میں لیٹ کر بھی زندہ رہے. 309 سال تک بھی زندہ رہے. لوگ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں کس طرح زندہ ہوتے ہیں, اولیاء قبروں میں کس طرح زندہ ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اسی طرح جیسے اصحاب کہف کہف کی غار میں 309 سال زندہ رہے, اسی طرح زندہ رہتے ہیں. کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں, قرآن کی نص ہے. اسی طرح زندہ رہتے ہیں جیسے وہ 300 صدیوں تک زندہ رہے. خیر کیا ہوا, یہ آیت کیوں آئی؟ کہ ان ولیوں کی سنگت میں جمے رہو, خالی نہیں جاؤ گے. کہاں آئی؟ اس رکوع میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا اور 4 مقامات پر بات اصحاب کہف کی تھی. بات کن کی تھی؟ واقعہ کن کا تھا؟ اصحاب کہف کا واقعہ تھا, تذکرہ ان کا تھا. ایک رکوع میں 4 جگہ جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا, 7 ان کے کتے کا نام لیا. یہ قرآن ہے, 7 ہی ان کے کتے کا نام لیا. فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے, لنقلبهم ذات الیمین وذات الشمال, وہ غار میں لیتے ہوئے ہیں, ہم کبھی ان کو دائیں کروٹ پلٹتے ہیں کبھی بائیں کروٹ پلٹتے ہیں. وہ جو 7 ہیں اصحاب کہف یا کم و بیش, ان کا لیٹنا بیان ہو رہا ہے. لیٹے اب یہ بتائیے, مقصود تو اصحاب کہف کا ذکر ہے نا, یہاں کیا جوڑ ہے کہنے کا؟ 7 اللہ فرماتا ہے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اور غار کے منہ پر دہنے پر ان کا کتا بھی اپنی ٹانگے اور پاؤں اس طرح بچھا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے, اللہ کا کلام کیا لگے اور ایک کتے کا بیٹھنا کیا لگے, ہے کوئی جوڑ؟ یہ بات بڑی عام ہے. اللہ ذکر کر رہا ہے اپنے بندوں کا, اپنے ولیوں کا, ان کے لیٹنے کا, ان کا واقعہ. اگر کتا ساتھ ہے نہیں ہے, بیٹھا ہے نہیں بیٹھا, کتے سے آپ نے اور میں نے کیا لینا تھا؟ ہم نے تو جو سبق سیکھنا ہے وہ تو اصحاب کہف کے واقعے کے سیکھنا ہے. کتا لیٹا ہوا ہے یا اپنی ٹانگیں بچھا کے بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا, اس سے ہمیں کیا غرض؟ اللہ پاک نے اپنے کلام میں کتے کے بیٹھنے کی ادا بھی بیان کی. کتے کے بیٹھنے کی ادا بیان کی ہے, بسم اللہ, کتے کے بیٹھنے کا ڈھنگ بیان کیا. اس طرح ٹانگے بچھا کے کتا بھی بیٹھا ہے. سمجھ نہ آئی بھائی تالا, یہ بات تو ٹھیک ہے, تیرے بندے, تیرے ولی, تیرے محبوب, تیری خاطر بادشاہ سلطنت کا خوف بے خوف ہو کر سب کو چھوڑ کر آ گئے تیری خاطر غار میں, وہ لیتے ہیں کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں کبھی ادھر کروٹ بدلتے ہیں. تو پیاروں سے پیار کرتا ہے اور پیار کے ساتھ ان کی کروٹوں کی بات کرتا ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن کتا بھی پاؤں کے بل ٹانگوں کے بل ایک کروٹ بیٹھا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ کتے کا ذکر کرنا یہ معنی دار. اللہ پاک فرماتا ہے ذرا صبر کرو آگے سنو. اللہ کہتا ہے صبر کرو آگے سنو. فرمایا سیکونون ثلاثہ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 3 تھے. اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اصحاب کہف کتنے تھے؟ 3 تھے. رابعہم قلبہم, چوتھا ان کا کتا تھا. چوتھا ان کا کتا تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ اگر 3 آدمی یا 2 آدمی کہیں جائیں, کسی گاؤں میں کہیں جائیں 2-3 آدمی, اور کوئی پوچھے گھر والوں سے کہ کتنے لوگ آئے, کوئی پوچھے گھر والوں سے کتنے لوگ آئے, تو کیا بتائیں گے؟ آپ کے ساتھ خواہ گھوڑا ہو, خواہ کتا ہو, خواہ بیل ہو, اونٹ ہو, کچھ بھی ہو, کوئی کتے کو شامل کر کے بھی بتاتا ہے کہ جی تین آدمی آئے ہیں ساتھ ان کا کتا بھی ہے. ایسی بات کرتے ہیں آپ؟ کوئی کرتا ہو تو بتا دو. جی چار آدمی آئے ہیں ساتھ ایک گھوڑا بھی ہے, کوئی ذکر کرتا ہے؟ پانچ آدمی آئے ہیں ساتھ ایک اونٹ بھی ہے, دو اونٹ بھی ہیں, کوئی ذکر کرتا ہے گھوڑے کتے اونٹ کی باتیں؟ بھائی کتنے ہیں, مراد انسان ہی ہے. تو فرمایا کچھ کہتے ہیں وہ اصحاب کہف تین تھے, قرآن کہتا ہے رابع قلب ان چوتھا کتا بھی تھا. پھر پوچھا وہ یقولون خمسہ, کچھ کہتے ہیں نہیں پانچ تھے, کچھ کہتے ہیں تین نہیں پانچ تھے, سادس ہم قلب ہم نہیں چھٹا ان کا کتا بھی تھا, چھٹا کتا بھی تھا. پھر قرآن کہتا وہ یقولون سبعۃ, کچھ کہتے ہیں اصحاب کہف سات تھے, سات. قرآن کہتا وہ ثامنہم قلبہم, اگر سات تھے تو آٹھواں ان کا کتا بھی تھا, اگر پانچ تھے تو چھٹا ان کا کتا بھی تھا. اور یہ نہیں کہا کہ صرف چھٹا کتا تھا, نہیں, ثامن قلبہم ان کا کتا تھا. ورابعہم قلبہم, اگر تین تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا. باری تعالیٰ یہ چار بار ایک رکوع میں چار بار کتے کا ذکر آیا. یہ باتیں تفسیروں میں نہیں ملیں گی, کتابوں میں نہیں ملیں گی, یاد رکھنے پہلے باندھنے. باری تعالیٰ یہاں چار مرتبہ ایک رکوع میں کتے کا ذکر آیا, کیا وجہ؟ فرمایا نہیں نہیں ایسا مت کہو. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے خالی کتے کا ذکر کہیں ایک جگہ بھی نہیں کیا, چار مقامات ہر جگہ پڑھ لو. وقلبہم باسطہ, میں نے کتے کا ذکر نہیں کیا, ان کے کتے کا ذکر کیا. عام کتا ہوتا تو کہیں ذکر نہ کرتا, مگر یہ میرے ولیوں کا کتا تھا, اس کتے نے ولیوں کا دامن تھام لیا تھا. ولی کہتے رہے کتے دوڑ جا ہمیں چھوڑ جا, دوڑ جا ہمیں چھوڑ جا, تجھے دیکھ کر کہیں ظالم نہ آ جائے. کتا کہنے لگا نہیں, کوئی ظالم آیا تو تمہارے تک پہنچنے سے پہلے مجھے مارے گا, میں اپنی جان ولیوں پر قربان کروں گا. فرمایا کل وہ عام کتا نہیں, ولیوں کا کتا تھا, ولیوں کا وفادار تھا, ولیوں کا خدمت گزار تھا. اگر تین اصحاب کہف تین ولی تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا, اگر پانچ اولیاء تھے چھٹا ان کا کتا تھا, اگر سات اصحاب کہف ولی تھے آٹھواں ان کا کتا تھا. تو اللہ پاک نے اس رکوع میں بار بار اصحاب کہف اپنے ولیوں کا ذکر کیا اور کہا اکیلا ولیوں کا ذکر نہ کرو, ان کے کتے کا بھی ذکر کرو جو تین سو سال اس غار کے دہنے پر اپنے مالک و ولیوں کا پہرا دیتا رہا. پھر ہم نے کیا کیا؟ فرمایا چونکہ کتا وفادار نکلا, بے وفا نہ تھا, کتا وفادار نکلا, پھر ہم نے کہا ان ولیوں کا فیض تھوڑا سا ان کے کتے کو بھی دے دو. مفسرین بیان کرتے ہیں پھر فیض یوں دیا کہ ولی غار میں لیتے تھے, چھ چھ مہینے کے بعد ایک عرصے کے بعد ولی اپنی کروٹ بدلتے, جب دائیں کروٹ بدلتے تو غار کے باہر بیٹھا ہوا کتا اس کی کروٹ بھی بدل جاتی, ولی بائیں کروٹ بدلتے تو کتے کی کروٹ بھی بدل جاتی. تین سو نو سال تک اولیاء کی کیفیتیں ان کے حال کے مطابق انہیں ملتی رہی, مگر وہ ان کا کتا بھی ان کی کیفیتوں کی خیرات اپنی حالت کے مطابق پاتا رہا. اللہ پاک نے پورا رکوع ان ولیوں کے کتے کا ذکر کرنے کے بعد اس رکوع کے ختم ہونے سے پہلے فرمایا لوگوں تم نے سنا وہ ولی تھے اصحاب کہف, اور ان کے ساتھ ان کا خادم انسان نہ تھا کتا تھا, اس کتے نے سنگت نہ چھوڑی, ولیوں کی سنگت نہ چھوڑی. تین سو سال ولیوں کے دروازے پر بیٹھا رہا, ہم نے ان کے کتے کو بھی خالی میں بھیجا. تم بھی فرمایا واصبر نفسک مع الذین, تم بھی ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ہم نے ولیوں کی سنگت میں بیٹھنے والے کتے کو خالی نہیں رکھا. اگر تم ولیوں کی سنگت میں آ جاؤ گے تم کیسے خالی. تفسیر قرآن کے فن میں ربط بین الآیات کہتے ہیں. کیا ربط بین الآیات کے پچھلی آیتوں اور اگلی آیت کا درمیان ربط کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یکایک ان کی اور کتے کی بات چل رہی تھی, اچانک یہ بات آ گئی کہ میرے ان ولیوں کے ساتھ جم کے رہا کرو جو صبح و شام مجھے یاد رکھتے ہیں. تو اس کو سابقہ آپ کے کتے اور اس کے ذکر میں کوئی تو جوڑ ہوگا. خدا کی بات بے جوڑ نہیں ہوتی, بے ربط نہیں ہوتی. اللہ نے کتے کا ذکر سابقہ آپ کے ساتھ اس لیے کیا کہ یہ نقطہ سمجھا دے کہ میری سنت یہ ہے کہ کتا بھی میرے ولیوں کی سنگت میں اگر جم کر بیٹھا رہے, بے وفا نہ ہو, تو اسے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. اور تم فرمایا لا مبدل لکلماتک, اللہ کے کلمات رب اللہ کے قانون بدلا نہیں کرتے. ولن تجد لدون ہی ملتحدا, اللہ کا قانون قائم رہتا ہے, برقرار رہتا ہے, اس میں بدلی نہیں ہوتی. یہ کہہ کر فرمایا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم, تم بھی میرے ولیوں کی سنگت میں جڑ جاؤ, جم کے رہو. جب کتا خالی نہیں گیا تو تم تو انسان ہو, تم میرے ولیوں کی سنگت سے خالی نہیں جاؤ گے. دوستو, حضرت غوث العالمین کی بارگاہ میں آئے, ہم ان کی سنگت میں بیٹھے ہیں اور ان کی نسبت کا دم بھرتے ہیں, عقیدہ رکھیں کہ ان کی نسبت پر قائم رہیں, ان کی سنگت پر جمے رہیں اور عمر بھر ان کے طریقے پر چلتے رہیں. ان کے جیسے کتے نے غار کا دروازہ نہیں چھوڑا تھا, اس طرح ہم اور آپ حضرت غوث العالم کا در اور غوث العالم کا گھر, غوث العالم کا طریقہ, غوث العالم کی تعلیم ہم نہ چھوڑیں, ان کا دامن نہ چھوڑیں, ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں دامن تھام کر. اگر بنی اسرائیل اس زمانے کے ولیوں کا کتا محروم نہیں گیا تو مصطفیٰ کی امت کے غوث کے سگ محروم نہیں جائیں گے, سگ محروم نہیں جائیں گے. میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہوں گے, اور یہ مبالغہ کی بات نہیں, صرف آپ کو خوش کرنے کی بات نہیں, میں نے کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کبھی کوئی بات زندگی میں کی نہیں. جو میں بات کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کہوں اور میرے دل میں نہ ہو اللہ مجھے زبان ہی نہ دے, میں نے کبھی نہیں کی. محبت بتا رہا ہوں تحریک منہاج القرآن نے آج دعوت و تربیت کے جس نظام کی ابتدا کی, تحریک منہاج القرآن نے پوری دنیا میں کیا روحانیت اور انقلابیت کا امتزاج کیا ہے, روحانیت اور انقلابیت کو ملایا ہے دعوت و تبلیغ دین نے. نہ خالی روحانیت رکھی ہے بغیر انقلابیت کے, اور نہ خالی انقلابیت رکھی ہے بغیر روحانیت کے. دعوت و تبلیغ دین میں اور دعوت و تربیت دین میں تحریک منہاج القرآن نے روحانیت اور انقلابیت کو جمع کیا ہے. رب کائنات کی عزت کی قسم, یہ طریقہ میں نے ایجاد نہیں کیا, میں نے تو فقط خیرات لے کر اس کو دوبارہ آپ تک پہنچایا ہے. اس طریقے کے بانی اور موجد اس سرزمین میں خدا کی عزت کی قسم حضرت غوث بہاؤالدین ذکی اللہ علیہ
العالمین حضرت
بہاؤالدین زکریا, حضرت غوث العالمین سیدنا غوث بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دعوت و تبلیغ دین اور دعوت و تربیت دین کے اس منہاج کے بانی تھے, اس منہاج یعنی روش, اس طریقے اور راستے کے بانی تھے جس میں روحانیت اور انقلابیت دونوں کو یکجا کیا. ان کی آمد سے پہلے روحانیت جدا تھی, انقلابیت جدا تھی, انہیں ملانے والا کوئی نہ تھا. غوث زکریا نے روحانیت اور انقلابیت کو ملا دیا. ان کی سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے, ان سے پہلے حضرت سخی سرور سید احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی اور تربیتی نظام کو وضع کیا تھا, جماعتیں روانہ کرتے تھے, مگر ان کے بعد ان کی سرپرستی بھی ختم ہو گئی. حضرت سیدنا غوث بہاؤالدین زکریا تشریف لائے, آپ نے دعوت و تبلیغ دین اور دعوت و تربیت دین کے روحانی اور انقلابی نظام کو زندہ کیا, بلکہ زندہ نہیں بنیاد رکھی. آپ نے جماعتیں ترتیب دی, علماء جمع کیے, صوفیاء جمع کیے اور مجاہد جمع کیے. صوفیاء کو حال دیا, علماء کو کال دیا, مجاہدوں کو تلوار سنبھالی اور تینوں فریق جمع کر کے جماعتیں نکال دی.